بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد وعلى محمد پر درود و سلام کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں لے کر حاضر ہیں، خاص خاص خبروں کا خلاصہ. خطیب جمعہ تہران نے کہا ہے کہ دانشوروں کے قتل سے ایران کی ترقی نہیں رک سکتی. کراچی میں پولیس نے گزشتہ رات سرچ آپریشن کیے اور حزب اللہ نے شام میں مداخلت کے الزامات مسترد کیے ہیں. پیچھے ریڈیو تہران سے خبروں کی تفصیل. تہران کی مرکزی نماز جمعہ حجت الاسلام والمسلمین صدیقی کی امامت میں ادا کی گئی. خطیب جمعہ تہران نے لاکھوں نمازیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے کور دل دشمنوں نے کردستان میں بد امنی پھیلا کر عوام کو حکومت کی خدمات سے محروم کرنے کی کوششیں کر رکھی ہیں. خطیب جمعہ تہران نے کاظم صدیقی نے ایران کی شمال مغربی سرحدوں اور کردستان عراق میں پجاک دہشت گرد گروہ کی شرپسندی کی مذمت کی. انہوں نے اس دہشت گرد گروہ کے خلاف سپاہ پاسداران کے آپریشن کو سراہا. انہوں نے صہیونی جاسوس تنظیم موساد کے ہاتھوں تہران یونیورسٹی کے ایک طالب علم کے قتل کی مذمت کی اور کہا کہ دہشت گردی کے حامی ان اقدامات سے انسانیت کی نفرت مول لے رہے ہیں. خطیب جمعہ تہران نے کہا کہ ایرانی دانشوروں کے قتل سے اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی کو روکا نہیں جا سکتا اور دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ترقی کو جاری رکھتے ہوئے ہر روز نئی چوٹیاں سر کر رہا ہے. انہوں نے رہبر انقلاب اسلامی کے صوبے ہرمزگان کے دورے اور بحری یونٹوں کے معائنوں کو خیر و برکت کا سبب قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی طاقت ایک ڈیٹرنٹ طاقت ہے اور اس سے علاقے میں امن و سلامتی قائم ہے. یاد رہے صوبہ ہرمزگان ایران کے جنوب میں واقع ہے. آئی ایم ایف نے اسلامی جمہوریہ ایران کی اقتصادی پالیسیوں اور اقتصادی اصلاحات کو سراہا ہے. ایک روسی اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر احمد نژاد کی اقتصادی اصلاحات کو آئی ایم ایف کے سینئر مبصر ڈومینک گیوم نے سراہا ہے اور تیل کی آمدنی کی منصفانہ تقسیم کی بھی تعریف کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف برسوں سے مشرق وسطی کے ملکوں سے درخواست کر رہا ہے کہ مارکیٹ اسٹریٹجی کی روش اپنائیں اور ایران پہلا ملک ہے جس نے اقتصادی اصلاحات کرنے والے اہم ملک کا خطاب حاصل کیا ہے. ادھر روس میں عالمی روابط کے تحقیقاتی مرکز کے مبصر دروجیلوسکی نے کہا ہے کہ پابندیوں کے باوجود ایران علاقے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے. پاکستان کے شہر کوئٹے میں زائرین کی بس پر نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ میں 7 زائرین شہید اور 12 زخمی ہو گئے. زائرین اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس مقامات کی زیارت کرنے آ رہے تھے. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق بس اڈے میں تفتان جانے والی ایک بس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی جس میں 7 زائرین شہید اور 12 زخمی ہو گئے. پاکستان کے وزیر داخلہ نے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے. پاکستان کے اقتصادی مرکز کراچی میں گزشتہ رات پولیس نے سرچ آپریشن کیے. جنگ آن لائن کے مطابق پولیس اور کمانڈوز کو اس سرچ آپریشنوں میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی. پولیس کے اعلی ذرائع کے مطابق سرچ آپریشنوں میں پولیس کے 1000 سے زائد کمانڈوز اور اہلکاروں نے حصہ لیا. پولیس نے 15 سے زائد افراد کو حراست میں بھی لیا ہے، تاہم ان کی حراست ظاہر نہیں کی گئی ہے. یاد رہے کراچی کئی مہینوں سے تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہے اور اب تک سینکڑوں افراد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن چکے ہیں. بحرین میں انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ نبیل رجب نے کہا ہے کہ بحرین کے نام نہاد مذاکرات بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. نبیل رجب نے پریس ٹی وی سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ چونکہ ان مذاکرات میں عوام کے نمائندوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، لہذا یہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں جبکہ بہت سے انقلابی رہنما قید میں ہیں. انہوں نے آل خلیفہ کی حکومت کو خبردار کیا کہ جب تک عوام کے خلاف حکومت کا تشدد جاری رہے گا، مذاکرات کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ بحرین میں وسیع پیمانے پر امتیازی رویے اور تعصب آمیز پالیسیوں پر عمل کیا جاتا ہے اور جب تک انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا، مسائل موجود رہیں گے. انہوں نے کہا کہ آل خلیفہ کی حکومت کی سرنگونی تمام مسائل کا حل ہے. ادھر ہیومن رائٹس واچ نے حکومت بحرین سے کہا ہے کہ 2000 ملازموں کو نوکری سے برطرف کیے جانے کے بارے میں تحقیقات انجام دے. ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ ملازموں کو نوکری سے نکالنا انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے برخلاف ہے۔ انسانی حقوق کی اس تنظیم نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملازمین کو سیاسی وجوہات کی بنا پر نوکری سے برخاست کیا گیا ہے تو انہیں فوراً بحال کیا جانا چاہیے۔ حزب اللہ لبنان نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ حزب اللہ شام کے حالات میں مداخلت کر رہی ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ شام میں حزب اللہ کی مداخلت کے الزامات کا ہدف شام کے اندرونی حالات میں مداخلت کرنا ہے۔ شام میں رواں برس کے آغاز سے بدامنی جاری ہے۔ ایک طرف عوام اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے مغرب اور اسرائیل ان حالات سے غلط فائدہ اٹھا کر شام میں اپنے سامراجی اہداف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہشت گرد گروہ القاعدہ کے سرغنے ایمن الزواہری نے شام کے خلاف مسلحانہ کاروائیوں کی حمایت کی ہے۔ القاعدہ کے سرغنے نے ایک ویڈیو ٹیپ میں جو انٹرنیٹ پر نشر ہوئی ہے شام کے مخالفین کو مسلحانہ جد و جہد جاری رکھنے پر اکسایا ہے۔ ایمن الزواہری نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ شام کے خلاف کاروائیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، تاہم اس نے امید کا اظہار کیا ہے کہ شام کی حکومت کو سرنگون کرنے میں کردار ادا کر سکے گا۔ یاد ہے شام کی حکومت نے ایسے ثبوت اور شواہد پیش کیے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ القاعدہ سمیت مختلف مسلح گروہ شام کی سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین پر حملے کرنے میں ملوث ہیں۔ شام کی حکومت کے خلاف القاعدہ کا یہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ القاعدہ نے ہمیشہ امریکہ کے مفادات کی راہ میں کام کیا ہے۔ شام کی حکومت کا سب سے بڑا مخالف امریکہ اور صہیونی حکومت ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہوں نے صہیونی حکومت کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے غزہ میں فوجی مشقیں کی ہیں۔ قدس نیوز کے مطابق یہ فوجی مشقیں تعمیر و مزاحمت کے زیر عنوان کی گئی۔ ان میں تحریک جہاد اسلامی کے مجاہدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ان وار گیمز میں دو بدو جنگ اور نئے میزائل داغنے کی مشقیں کی گئیں۔ فلسطینی گروہوں نے تاکید کی ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی کسی بھی طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے جاری ہیں اور قدس کی غاصب حکومت بے بنیاد بہانوں سے غزہ پر حملے کرتی رہتی ہے۔ امارات کے ایک اخبار الخلیج نے سوال کیا ہے کہ ناروے کی دہشت گردی کے پیچھے انتہا پسند عیسائی کے ہونے کے بعد یہ سوالات پیش آ رہے ہیں کہ کیا اس عیسائی شخص نے اکیلے یہ دہشت گردانہ کام کیا تھا یا اس کے ساتھ اور بھی کئی حلقے شامل ہیں۔ اس اخبار نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ناروے کا انتہا پسند عیسائی دہشت گرد صرف اس مہم کو پورا کرنے کا ذمہ دار تھا یا خود اس نے یہ پروگرام بنایا تھا۔ اس اخبار نے ایک اور سوال یہ اٹھایا ہے کہ جن افراد یا گروہوں نے اس انتہا پسند عیسائی کی مدد کی تھی وہ کون ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ اخبار لکھتا ہے کہ ناروے کے انتہا پسند عیسائی دہشت گرد کے افکار و نظریات پر ذرا سا غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ نظریات یورپ کے نسل پرست انتہا پسند سیاستدانوں سے اخذ کیے ہیں۔ جو ہر روز یورپ کے جرائد اور میڈیا میں پڑھے اور سنے جا سکتے ہیں۔ الخلیج لکھتا ہے کہ یورپ میں نسل پرست سیاستداں مہاجرین کے سخت ترین مخالف اور صہیونی حکومت کے کٹر حامی ہیں۔ یہ سیاستداں ہمیشہ مسلمانوں اور عربوں پر حملے کرتے رہتے ہیں اور انہیں یورپ کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے حکومت پاکستان سے بلوچستان میں مشتبہ انتہا پسندوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات کو فلسطینی انتظامیہ کے سابق عہدیدار محمد دہلان اردن بھاگ گئے ہیں۔ محمود عباس کی پولیس نے ان کے گھر پر چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، تاہم ان کے 10 محافظوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دہلی پولیس نے ہندوستان کے سرکردہ سماجی لیڈر انا ہزارے کو بدعنوانی کے خلاف غیر معینہ مدت کے احتجاج اور دھرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دہلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
دہلی پولیس نے سرکردہ سماجی کارکن انا ہزارے کو بدعنوانی کے خلاف سخت قانون کے مطالبے کو لے کر آئندہ 16 اگست سے دہلی کے جنتر منتر پر دوبارہ غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. اطلاع کے مطابق دہلی پولیس نے سن 2009 کے سپریم کورٹ کے اس حکم کا حوالہ دیا ہے جس میں دہلی میں کہیں بھی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کی اجازت دیے جانے سے منع کیا گیا ہے. پولیس نے انا ہزارے کے نام اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہے گا لہٰذا کسی بھی گروہ کو جنتر منتر کے سبھی علاقے پر قبضے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ اس موقع پر دوسرے گروہ بھی احتجاج کرتے ہیں. دہلی پولیس نے کہا ہے کہ اگر انا ہزارے دہلی کے مضافات میں معینہ مدت کی ہڑتال کرتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. انا ہزارے نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں احتجاج کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجوزہ بھوک ہڑتال کو روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. واضح رہے کہ مرکزی کابینہ نے سول سوسائٹی کی اہم تجاویز کو درکنار کر کے لوک پال بل کے لیے سرکاری ڈرافٹ کو منظوری دے دی ہے جسے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں پیش کیا جائے گا. سول سوسائٹی نے اسے کمزور بل بتایا ہے جس سے اس کے بقول بدعنوانی کو روکنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی. شمشاد کاظمی, صدائے اسلامی جمہوریہ ایران, دہلی.
ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.